السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 170-171. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اپنی سرکشی اور کفر پر وہ اڑے رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بات بہت آسان ہے کہ وہ سارے بندوں کو چاہے جس حال میں چاہے پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور جس کے دل میں ذرا سی بھی ہدایت کی طلب اگر باقی ہوئے، تڑپ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، لیکن جو خود ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، لہٰذا اس سے وہ صلاحیت چھین لی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے بدلہ لینا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. آج کی جو آیت ہے ہماری، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے اور دین میں غلو سے بچا جائے. آج ہم انشاءاللہ غلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے آیت نمبر 170 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما. اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لاؤ تم، بہتر تمہارے لیے ہوگا یہ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. سبحان اللہ. واقعی میں یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں سبب بھی بیان کیا کر دیا کہ یہی جو ایمان تمہارے اندر آئے گا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یعنی عدم ایمان سے ایمان فائدہ مند ہے، کیونکہ ایمان نہ ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ بات ہے، اور ایمان کا ہونا یہ ایک طرح سے اللہ کا اپنے بندے پر فضل بھی ہے اور فائدے کے باعث بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں خبر دینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اگر انہی کی بات نہیں مانو گے تو پھر تم تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالی نے رسول اکرم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور آپ کی جو دنیا میں آمد ہے وہ اسی لیے ہوئی کہ آپ حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، شریعت کا راستہ واضح کر دیں، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں عقل و شعور سے کام بھی لینا ہے. اور کوئی بھی شخص جو شعور رکھنے والا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مخلوق اسی وقت جہالت میں بھٹکتی رہتی ہے، سرگردان رہتی ہے، جب وہ ایمان نہیں لاتی یا شرک اور بدعت میں پڑی رہتی ہے، یا پھر اندھیرے میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. جب رسالت نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کا معاشرہ کس طرح سے جاہلی تصورات پر مبنی تھا، کس طرح سے شرک کے اندھیرے تھے، جہالت تھی، توہم پرستی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ بندوں کی ہدایت کے لیے ضرور اپنا کوئی رسول بھیجے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا حکمت اور رحمت کے سبب رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے، دلالت سے، اندھیروں سے محفوظ رکھا جا سکے، اور ان کو روشنی، ہدایت، نیکی کے راستے کی طرف دعوت دی جا سکے. اور اب دیکھیں جو شخص بھی تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے اور جس کے دل میں ذرا سی بھی تڑپ باقی ہے تو جب بھی وہ رسول اکرم کی رسالت پر غور کرے گا یا آپ کی دعوت اور تعلیمات پر غور کرے گا خود بخود اس کا دل گواہی دے گا آپ کی صداقت کی. اور یہی دلیل ہے اصل میں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ دیکھتے گئے فوراً ایمان لاتے چلے گئے. اور یہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ شریعت بھی دراصل دیکھا جائے تو اس قدر بہترین شریعت ہے انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فطرت کے عین مطابق. تو اگر غور و فکر کرے انسان تو وہ خود جان لے گا کہ واقعی میں شریعت پر عمل کرنا آسان بھی ہے اور یہ انسان کے لیے سراسر بھلائی اور فائدہ مند بھی ہے. اور یہ جو شریعت رسول اکرم لے کر آئے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا یہ رسول اکرم کی نبوت کی دلیل بھی ہے اصل میں. اور اسی شریعت میں پہلے کے لوگ جو آئے تھے ابھی تک جتنے رسول آ چکے جتنی امتیں گزری ہیں اور آنے والے لوگ اب چونکہ کوئی رسول تو نہیں آئے گا لیکن جو لوگ نئے آتے رہیں گے نیا نیا زمانہ آتا رہے گا ان سب کے لیے اس میں ہدایت پوشیدہ ہے یا چھپی ہوئی ہے یا ہدایت موجود ہے. اور اس میں یعنی قرآن میں جو رسول اکرم لے کر آئے ہیں شریعت اس میں غیب کی باتیں بھی سب بتا دی گئی ہیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے خبریں دی گئی ہیں نیک کی اور برائی کی تمیز بتائی گئی ہے کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بتائی گئی ہے رسول اکرم کی وحی اور رسالت کی صداقت اس میں ملتی ہے ہم کو. خیر ہر قسم کی صلاح خیر رشد و ہدایت عدل احسان صدق نیکی صلہ رحمی حسن اخلاق سب کچھ ہمیں قرآن میں مل جائے گا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ شر کیا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے فساد بغاوت ظلم بدخلقی جھوٹ والدین کی نافرمانی یہ ساری باتیں بتا دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اسے روکا بھی گیا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تب جب بھی بندہ غور و فکر سے کام لیتا ہے اپنی بصیرت کو استعمال کرتا ہے جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے اس کے ایمان کی اور یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے مزید قوت ایمانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آگے بڑھاتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو ایمان ہے تمہارے لیے خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے اور یہ خیر دراصل شر کی ضد ہے. تو بس ایمان اہل ایمان کے ان کے ہر چیز میں خیر کا باعث ہوتا ہے چاہے وہ ان کا جسم ہو ان کی روح ہو ان کی سوچ ان کی فکر ان کا دل سب پر اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے ایمان کیونکہ ایمان ہی سے ہر چیز پروان چڑھتی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیک کام کا کوئی اجر نہیں مل سکتا کیونکہ جو بھی ثواب ملے گا اس کے لیے پہلے ایمان شرط ہے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اور ایمان کا جو ثمرہ ہے پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ضرور عطا کرے گا. اور پھر ایمان کے ساتھ ہی چاہے وہ جتنی بھی فتوحات ہوں کامیابیاں ہوں ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دے گی اس کے علاوہ نہیں. پھر جب ایمان انسان کے اندر آتا ہے وہ ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے تو اس کے علم میں عمل میں نیک کاموں میں اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کو نیک کام اور مزید اچھے لگتے ہیں اس کے دل کی تسکین ہوتی ہے. اصل میں جب وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے مومن اور اس کا ایمان مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ مزید نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو کفر ہے وہ انسان کو ہمیشہ ایک شک و شبے میں مبتلا رکھتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا دراصل نقصان ہی نقصان ہے خسارہ ہی خسارہ ہے. بندہ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اکرم پر ایمان نہ لائے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان سب رسولوں کو ماننا اور خاص طور سے پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا اور آپ پر ایمان لانا تبھی ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے دنیا میں اور کتابیں بھیجی اور ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے. وہ اپنے خلق اپنے امر میں حکمت کا مالک ہے بس وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت اور کون گمراہی کا مستحق ہے. ہدایت اور گمراہی کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنے میں وہ حکمت سے کام لیتا ہے سبحان اللہ. نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ نعوذ باللہ جو ہدایت پانا چاہ رہا اس کو گمراہ کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کو خود راہ راست دکھاتا ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے اور آخرت کے دن تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے اب کوئی عذر نہیں ہوگا. سب شہادتیں تم لوگوں کے خلاف جائے گی اگر تم نے ایمان نہیں لایا. بہتر ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ ہمارا رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آ چکا ہے اس آخری رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری اخروی زندگی سنور سکے ورنہ اس روز اللہ کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کی ہر چیز پر مکمل قبضہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری ساری چالوں کو جانتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، رسول کے خلاف جو چالیں چل رہے ہو، اس زمانے میں جو یہود و نصارہ نے چالیں چلی تھی، یہ آج بھی جو چالیں چلتے ہیں کافر، مشرک یا جو بھی شر پسند لوگ ہیں، کہ کبھی رسول اللہ کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کبھی قرآن پر، کبھی اسلام پر، تو آج بھی تم جو بھی شرارتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس سے کیسے نپٹا جائے، کس کو کہاں تک چھوٹ دی جائے اور کس کو کہاں تک آگے بڑھنے دیا جائے۔ پھر وہ رسی دراز کرتا ہے اور پھر رسی کھینچ بھی لیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور آپ سے روگردانی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر تم نے خود ہی اپنا نقصان کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ سب کے لیڈر کہلاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، ان کے پاس رسول آئے تھے، اور وہ یعنی دینداری جو مذہب کے نام پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان کو یہ بات منظور نہیں ہوئی کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی بڑائی تسلیم کریں۔ کسی اور قوم میں کوئی رسول آ جائے تو ان کو اس بات کو ماننا گوارا نہیں ہوا، اور انہوں نے اس لیے رسول اکرم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کے اجارہ دار ہیں، ہم جس شخص کی دینی صداقت کو تسلیم کریں، وہ ہم جس کو اپروو کریں گے وہی قابل قبول ہوگا، ہم جس کو ریجیکٹ کر دیں اس کی ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ پورا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرا سے بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا رسول اللہ کو بھیجنے کا، مبعوث کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد فرمائی، تو پھر کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ سکتا ہے؟ بہرحال جو کچھ ان کے غلط عقیدے تھے، غلط عزائم تھے رسول اللہ کے خلاف یہودیوں کے، وہ سب وہیں کے وہیں مات کھا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر، یعنی رسول کی پکار اور قرآن میں جو دعوت تھی، تو ان کا اس پر رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا اس دعوت کو، اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اور اس میں بہت دور تک نکل گئے۔ ایون اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی وہ لوگ بہت دور نکل گئے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی مرضی کی اور اپنی نفس کی خواہشات کی اطاعت کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوا۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ مغضوب کہلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان تو انسان، یعنی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر ہی رہی ہے، پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتی۔ تو لیکن یہود و نصارہ نے رسول اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اسی بنا پر وہ حق سے دور ہوتے گئے، دن بدن وہ بے راہ روی کی طرف بڑھتے رہے، بے دینی ان کے اندر آتی گئی، اور یہ ان کی نادانی تھی اصل میں، وہ ایک سمجھے نادانی والا کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دلالت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پکار پر انہوں نے منہ پھیرا، منہ موڑا، رسول اللہ کی پکار پر اعراض برتا، اور اتنے دلائل کے ساتھ جب دعوت دین ان کے سامنے پیش کی گئی، تب بھی وہ ماننے والے نہیں تھے، یہ مانا نہیں انہوں نے، انہیں ڈھٹائی کرتے رہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے اصل میں۔ اگر انسان اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھے تو اللہ تعالیٰ کی پکار اس کو عین حق معلوم ہوگی، اپنی تلاش کا جواب معلوم ہوگی، اس کو محسوس ہوگا کہ وہ حق جو انسانی باتوں میں چھپ کر رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کو بغیر کسی شک و شبے کے ظاہر کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم اور حکمت کا ظہور ہے، نہ کہ کسی شخص کے ذاتی جوش کا کوئی معاملہ نہیں۔ کسی کوئی اگر ہدایت کی طرف آتا بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری تقریر سے یہ شخص ہدایت کی طرف آیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کا ہدایت پانا اور کسی کو اچھی بات سمجھ میں آنا، یہ اللہ ہی کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ بہرحال آگے جو آیت آ رہی ہے اب وہ غلو کے بارے میں ہے، اور یہ بھی بہت تفصیل طلب دراصل آیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت 171۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، نہ غلو یعنی زیادتی کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات۔ بس مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جس کو اس نے ڈالا مریم کی طرف، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے۔ بس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ الہ تین ہیں۔ باز آ جاؤ اس سے، یعنی اس کی طرف سے۔ بس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ الہ تین ہیں، باز آ جاؤ اس سے۔ ہوگا بہتر تمہارے لیے، بس اللہ ہی معبود ہے اکیلا، وہ پاک ہے اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ایک اور ترجمہ لکھ لیجیے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، استغفر اللہ، یہ نہ کہو کہ تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پیچھے کیا تھا، اب یہاں اس کے آگے اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا دین کی دعوت کے لیے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے رہے اور کچھ لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ڈفرنٹ تفاسیر میں ہمیں کچھ ہلکے پھلکے فرق کے ساتھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو سب کا لب لباب ایک ہی نظر آتا ہے۔ غلو کا معنی ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہو، خواہ یہ مبالغہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب، یعنی کسی چیز میں کمی کی جائے یا کسی چیز میں زیادتی کی جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے تھے، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی ہی نہ تھے، بلکہ یہود ان پر الزام لگاتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے میں اپنی پوری کوششیں لگا دی۔ گویا ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کی بنا پر اہل کتاب کے دونوں بڑے فرقے گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غلو کے معنی کیا ہوئے، مبالغہ جو غیر معقول، یعنی جو عقل جس کو ایکسیپٹ نہ کرتی ہو، خواہ یہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب، یعنی کسی چیز میں اضافہ ہو یا کسی چیز میں کمی کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ایک اور جو مطلب بتایا جاتا ہے، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ غلو کا مطلب کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں بندگی کے مقام سے ہٹا کر یا اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، اور ان کی اللہ تعالی کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، انہوں نے بھی غلو کا مظاہرہ کیا، اور اپنے علماء کو انہوں نے معصوم بنا دیا، ان کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتخذوا احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو غلو سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنا، اور حدود شرع سے نکل کر غیر شرعی اعمال انجام دینا۔ جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور انہیں نبوت اور رسالت سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ بس جس طرح تقصیر یعنی کمی یہ منع کی گئی ہے کسی بھی چیز میں، غلو بھی اسی طرح ممنوع ہے. اسی لیے فرمائے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. تو حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ منع ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی حق کے علاوہ کوئی اور بات آپ نہیں کہہ سکتے. اور انہیں دو چیزیں ایسے جو ممنوع ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کے افعال، اس کی شریعت اور اس کے رسولوں کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے ان تمام باتوں میں قول حق، یعنی صحیح بات کہنا. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں غلو ہے، یعنی حقیقت اور اعتدال سے متجاوز ہو کر بہت دور تک چلے جانا. اگر کسی کی محبت اور تعظیم پر آئے تو اتنی تعظیم کی کہ اسے اللہ کے درجے تک نعوذ باللہ پہنچا دیا، مخالفت پر اتر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت ہی سے انکار کر دیا، اگر زہد و عبادت کی راہ اختیار کی تو اتنی دور تک چلے گئے کہ رہبانیت تک پہنچ گئے، اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے بے لگام ہو گئے کہ نیک و بد کی تمیز ہی اٹھا دی. بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی اہل کتاب جو گمراہ ہوئے، جو انہوں نے غلو کیا، اعتدال سے اوپر ہٹ کر انہوں نے کیا، یعنی اعتدال سے وہ ہٹ گئے، اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے، اور کسی کی عزت اور تقریب میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ نعوذ باللہ وہ انسان کو انہوں نے نعوذ باللہ ایک رب کا درجہ دے دیا، اور جب کسی کی مخالفت پر اتر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ ان کے رسول ہونے کا ہی انکار کر دیا. جیسے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، اور نصارہ اور یہود نے مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر اگر عبادت کرنے لگی تو اس قدر عبادت کی کہ رہبانیت تک چلے گئے، اور یہ آج آپ نے دیکھو کہ آج شکلیں پائی جاتی ہیں اس کی. اور اگر دنیا کے بندے بنے تو اتنے بے لگام ہوئے کہ بالکل دنیا ہی میں غرق رہ گئے، اور اچھے برے کی تمیز ہی اٹھا دی. اس لیے دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا جملہ کہ اسلام میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، نہ اتنا دنیا میں غرق ہو جاؤ کہ بالکل سب کچھ بھلا دو، اور نہ ہی اتنا دنیا کو چھوڑ دو، ترک کر دو کہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے جو فرائض ہیں، اسی سے بے بہرا ہو جاؤ، اسی سے غافل ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو یہود و نصارہ اسی گمراہی کا شکار ہوئے. یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ایک خدا کی جگہ تین خداؤں کا عقیدہ پیدا کر لیا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. اور یہ ان کی دراصل سراسر زیادتی تھی. اسی لیے اسے منع کیا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو. اور دین میں غلو یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہو اس کو اس کے واقعی درجے پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بڑھا کر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کیا تو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. اللہ کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دے دے تو سمجھ دیا جائے کہ وہ کوئی عجیب مافوق الفطرت شخصیت ہے اور بشری غلطیوں سے پاک ہے. یہ دنیا کی چمک دمک سے بچنے کی تاکید کی جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا کر دیا جائے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے. زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں کچھ احکامات دیے جائیں تو اس میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ اس کی بنیاد پر ایک پورا دینی فلسفہ بنا دیا جائے. اس قسم کی تمام صورتیں جن میں کسی دینی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا کر مبالغے میں لایا جائے یا بڑا درجہ دیا جائے، وہ غلو میں شامل ہو جائے گا. تو میرے حال یہ انسان کی کمزوری ہے کہ کسی چیز میں وہ کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے، اور اس مقام کو متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جاتا ہے. اسی کا نام غلو ہے. شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں اصلا اسی غلو کی پیداوار ہیں. اصل میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اچھا فلاں اسکالر، فلاں دینی عالم، اب ہم سمجھتے کہ اچھا وہ انسان ہے ہی نہیں، اب وہ بہت بڑے درجے پر پہنچ گئے، ان کے تعلق سے ہمارے ذہن میں تصور یہ بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، کھانا پینا نہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا، اور عام لوگوں کی طرح نہیں کرنا، بلکہ بس کچھ اور ہی، چونکہ یہ عالم دین ہے، یہ ایک بڑے اسکالر ہیں، لہٰذا انہوں نے عام لوگوں کے جیسے کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں سب انسان ہیں ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ نے اعتراضات کیے تھے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، شادیاں بھی کی ہیں انہوں نے، تو ایکچولی لوگوں کے ذہن میں کیا تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں تو انہوں نے عام ضروریات سے ہٹ کر کچھ الگ ڈفرنٹ کام انجام دینا چاہیے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. تو ہر قسم کی طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، اس کے سوا جتنی چیزیں سب عاجز اور محکوم ہیں. انسان دراصل جب اپنے شعور کے کمال تک پہنچتا ہے، اور جو چیز اس کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عاجز ہے، انسان ایک بندہ ہے، مخلوق ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے، ساری طاقت، سارا پاور، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے اصل میں، کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور اپنے رب کی بات مانے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے کہا تھا کہ تم قدم بہ قدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے۔ اس لیے رسول اکرم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ایسا نہ کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کہ اپنی امت کو آپ نے متنبع فرمایا تھا، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں افسوس کہ آج امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اسی غلو کا شکار ہو گئی اور محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا تھے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو، بلکہ نیک بندوں تک کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ صفات سے قریب کر دیا ہے، جو کہ عیسائیوں کا کام تھا، اصل میں عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے علماء اور فقہ کو نعوذ باللہ اپنا رب بنا لیا تھا، اور آج مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کر لیا کہ اپنے علماء کو ہی وہ درجہ دے دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی قدم بہ قدم جو آتا ہے نا، جب ہم پیر اٹھاتے تو آپ دیکھیں قدم ہمارا برابر پڑتا جاتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ونالی بنال، ایک جوتا دوسرے جوتے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ غلو سے دراصل دین کی شکل ہی بگڑ کر رہ جاتی ہے، یہ ایک ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ اور خود مسلمانوں نے بھی آج دین اسلام میں غلو کی بہت ساری شکلیں پیدا کر لی ہیں، یا رسول اکرم کے تعلق سے بہت سارے غلط عقیدے پیدا کر لیے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اور کیسے اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ جو غلہ یا غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا یا بڑھ جانا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غلو نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نوافل کو فرائض کی حد تک لے کر چلے جاتے ہیں اور نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیتے ہیں، جیسے کہ تراویح کے بارے میں یہ کہنا لوگوں کا کہ اچھا اگر تراویح ہی نہیں ہوگی تو روزہ ہی نہیں ہوگا، جبکہ روزہ فرض ہے، تراویح نفل نماز ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم دین میں غلو کرتے ہیں یا ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو ہم فرائض کا درجہ نوافل کو دے دیتے ہیں، نوافل کا درجہ فرائض کو دے دیتے ہیں، اور دین کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں یا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ غلو کب ہوتا ہے، جب آپ نے جس چیز کو اس کا حق تھا وہ دینے کی بجائے اس کو کچھ اور حق دے دیا، یا اس کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ جیسے جب آپ ٹیبل پر کچھ جب کھانا لا کر رکھتے ہیں، اب اگر ایسے سمجھے کہ ٹیبل پر پہلے سے بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہو ڈائننگ ٹیبل پر، اب آپ لا رہے ہیں اور کھانا سرو کرنا چاہ رہے ہیں، ڈشز آپ رکھیں گے، پلیٹس آپ رکھیں گے، آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی ٹیبل پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو نئی چیزیں لا کر رکھنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پرانی چیزیں ہٹانی پڑے گی، تب نئی چیزیں آپ لا کر رکھیں گے۔ تو سیم یہی معاملہ ہوتا ہے غلو میں بھی، کہ جب یہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں دین میں، جب آپ اس میں ایکسٹرا چیزیں داخل کرتے ہیں، تو جو اصل دین ہے اس کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے، اس کو ایک طرف کر دینا پڑتا ہے، تب وہ نئی نئی چیزیں وہاں جگہ لیتی ہیں، سنت کی جگہ بدعات لے لیتی ہیں، فرائض کی جگہ نوافل لے لیتے ہیں، اہم کی جگہ غیر اہم باتیں آ جاتی ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کی شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے، وہ کہیں پس سے پشت چلا جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم نے جو اصل ہمارا کام تھا کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے، صحیح دین معلوم کرتے، فرائض کا علم حاصل کرتے، شریعت کا علم حاصل کرتے، وہ تو رہ گیا ایک طرف۔ ابھی آج کل بحث بس اس بات پر ہوتی ہے کہ سر پر دوپٹہ کہاں کہاں اڑنا چاہیے، باتھ روم میں جاتے وقت بھی سر پر دوپٹہ اڑنا چاہیے، شوہر کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ ہو، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں، نماز میں آمین زور سے کہی جائے کہ ہلکی آواز میں کہی جائے۔ اصل جو پہلے مین دین ہے ہمارا، اس کے فرائض کو، اس کی جو بیسک بنیادی باتیں، اس کو معلوم کیا جائے، تو لیکن ہم فروعات میں پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کیا کیا کہ جب اصل چیزوں کو ہٹایا تو پھر تب نئی چیزوں کے لیے جگہ بنی نا، تو پہلے اصل سنتوں کو ہٹایا تو پھر جبھی تو بدعات کے لیے جگہ بنی۔ اسی طرح جب صحابہ کو رسولوں کا درجہ دیا تو اب رسولوں کو کہاں لے جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا، نعوذ باللہ رسولوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اور رسول کے لیے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی رسول بھی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ سب سے بہترین صورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب چنتا ہے اور کسی کا درجہ بلند کرتا ہے تو رسول بناتا ہے, تو رسول کا درجہ سب سے بڑا ہے بندوں میں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندے ہی کہا ہے, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. تو رسول کو بندہ نہ ماننا بلکہ اس کو نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بہت حد سے زیادہ محتاط تھے کہ آپ کو فکر تھی کہ لوگ غلو کر کے ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم کا درجہ کہیں سے کہیں نہ بڑھا دیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور غلو سے بچنے کے لیے آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں, ان کے پاس واضح ہدایت کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہو گئے, اپنے نبیوں کی شان میں وہ یا تو حد سے بڑھ گئے یا انہوں نے حد سے کمی کر دی. تو ایسا نہ کہ تم بھی رسول اکرم کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاؤ. اور اس لیے رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اسی لیے جو ہمیں کلمہ بھی سکھایا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ ہم گواہی دیں کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں. تو اسی لیے رسول اکرم کے بارے میں بھی یہ باتیں کہنے کہ آپ نور من نور ہیں, یا وہ نعوذ باللہ بہت ہی عجیب عجیب باتیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسے اشعار کہنا بھی دراصل غلو کا نتیجہ ہے, یہ شرک کا نتیجہ ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. اے اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں. یا یہ کہنا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا, یا اصل میں شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ دیکھیں کہ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ان لوگوں نے نعوذ باللہ تین میں کا ایک قرار دیا, کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے اور اسی لیے ان کو منع کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا کہا جائے کہ تم اللہ کے بارے میں صرف حق کہو, حق کے علاوہ کچھ بات نہ کہو. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے اصل میں کسی بھی بات کا, کہ جب حق بات ہو وہی کہنی چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کمال انتہا, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین درجہ دیا ہے, جو حالت ہے جو کسی مخلوق کے لیے ہو سکتی ہے, وہ مرتبہ رسالت ہے. یعنی آپ رسول تھے, جو بلند ترین درجہ اور جلیل ترین مقام ہے. اور وہ کلمتہ القاہ الی مریم, اور اس کا کلمہ بشارت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا. اور وہ ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, اور اس کلمے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق پائی. خود عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمہ نہ تھے بلکہ وہ اس کلمے کے ذریعے سے وجود میں آئے. اور یہ عزت, یہ شرف, یہ تکریم اصل میں یہی اسپیشل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور فرمائے وہ روح من, اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. یعنی پہلے کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو ان ارواح میں سے ایک روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی. اللہ تعالیٰ نے وہ روح جبریل علیہ السلام کو دے کر مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا, اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے طرف وہ روح پھونک دی. بس اللہ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا, جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یعنی بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے, اور یہی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول تھے, اور ان کو تین خدا میں سے ایک خدا بنانے کے لیے منع کر دیا. تو عیسائیوں کا یہ قول سراسر باطل ہے کہ نعوذ باللہ تین خداؤں کا ایک خدا ہے, جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے, یہ ٹرینیٹی کہا جاتا ہے. اور ان کو آگاہ فرمائے کہ ایسا نہ کہو بلکہ اس سے باز آ جاؤ, انتہو باز آ جاؤ, ورنہ تم سزا کے مستحق قرار پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شریک اولاد ٹھہرانے سے منع فرما دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے. اب دیکھیں, اولاد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں, ناتواں ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے سے پاک ہے کہ کوئی ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے. اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, وہ تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اور اس کا انتظام چلا رہا ہے, سبحان اللہ. بہرحال جو الوہیت کا عقیدہ تھا, الوہیت مسیح کا عقیدہ, ایکچولی یہاں پر خطاب نصارہ کو, خاص طور سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا, کبھی تین خداؤں میں کا تیسرا قرار دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش تھی اس کے بارے میں غلو سے کام لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے, اور یہ جملہ ایون ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انجیل میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور اس کی طرف سے روح تھے. لیکن جب عیسائی لوگ فلسفیانہ عقیدے کی طرف مائل ہوئے, یا راہبانہ خیالات اور نظریات ان کے اوپر غالب آنے لگے تو انہوں نے لفظ کلمے کو جو فرمان الہی یا لفظ کن کا ہم معنی تھا کلام کا ہم معنی اس کو قرار دے دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے سمجھا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہی مریم علیہ السلام کے بطن میں چلا گیا اور پھر یہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار پایا. اس طرح سے انہوں نے الزام لگایا یہ غلط بات کہی جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. یا وہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا مظہر قرار دیا تو ان کے اسی غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اس بنا پر ان لوگوں نے سوچا تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ کیا تھے کہ کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے, نابینا کو بینا کر دیتے تھے, اور پرندوں میں روح پھونکتے تو وہ یعنی مٹی کے پرندے بناتے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے. بہرحال تو یہ معجزات کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھا کہ نعوذ باللہ یہی تین میں کا ایک ہے خدا, جو ٹرینیٹی کا انہوں نے عقیدہ اختیار کیا تھا. بہرحال وہ غلط عقیدہ ہے بہت ہی زیادہ. بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس سے ان کے عقیدوں کی تردید ہوتی ہے, نہیں اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی انجیل میں صرف ایک اللہ کے الہ ہونے پر بہت زور دیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں مخلوق تھے, دونوں کھانا کھاتے تھے اور انہیں وہ تمام جو انسان کو چیزیں لاحق ہوتی ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, وہ سب ان کو لاحق تھیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کو سولی پر چڑھنے اور ایسی ذلت کی موت سے بچانا سکے تو پھر نعوذ باللہ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں خود بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے, تو پھر بھلا وہ دوسروں کو کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے, اپنی عبادت کی تعلیم دیتے تھے نا پھر وہ, تو اگر ایسا ہوتا تو. پھر دوسری بات, لوگ خود یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں, وہ لوگ خود کرسچنس ہی, کہ ٹھیک ہے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی تو کائنات کا سارا نظام چل رہا تھا, تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں کیا ضرورت پڑی تھی بیٹے کی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ خود ریجیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ وہ خود ان کے لیے, جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ایسا گورکھ دھندا ہے جس کو وہ خود بھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا عیسیٰ اور روح القدس تینوں خدا ہیں اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں. یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں گڑمٹ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کر رہ جائے اور پھر بھی اسے اطمینان حاصل نہ ہو. جیسے کہ کئی لوگ جو ریورٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس قدر ذہنی انتشار کا شکار تھے, اس قدر کنفیوژن کا شکار تھے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے عقیدے کو کہ یہ تین کا ایک اور ایک کا تین کیسے ہو سکتے ہیں. بہرحال پھر وہ لوگ خود ہی اعتراض کرتے کہ جب تک کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا نعوذ باللہ جو خدا کی خدائی تھی یا وہ نعوذ باللہ نامکمل تھی, تو یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی, پھر اس پر کس کی فرمان روائی چل رہی تھی ابھی تک کے. غرض یہ عقیدہ اپنی موت آپ ہی مر رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث اس کو وہ خود بھی نہیں مانتے پوری طرح. تین میں کا ایک, تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کہو, وہ ان سب سے پاک ہے, تمام تمہاری ان باتوں سے, تمہارے ان غلط عقیدوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد, بازا جو یہی تمہارے وجہ سے صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے, وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, سبحان اللہ, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے. بہرحال تو کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ جبریل امین کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچایا گیا. اور روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ یعنی پھونک ہے جو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے مریم کے اوپر پھونکی, جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا. یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا, اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبریل مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے. اور آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے کئی فرقے بھی بن گئے, بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کرا دیتے ہیں, بعض اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ, بعض کچھ. یعنی وہ خود اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کے کئی سارے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے جملے کہنے سے, ایسی باتیں کہنے سے باز آ جاؤ. ہر قسم کی قدرت اختیار یا ہر قسم کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہی چیز دین میں اعتدال ضروری ہے کہ انہیں غلو سے بچنا ہے, تو غلو سے کیسے بچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اعتدال نہ ہو. اور یہ جو اعتدال ہے عقیدے کا اعتدال بھی ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کا اعتدال ہی پھر عمل میں ڈھلتا ہے. اسی بنا پر اعتدال یہ توازن کا آنا ضروری ہے، اور اعتدال کا لازمی تقاضا یہ کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے، اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، سب کے حقوق ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب یہ غلو آتا ہے انسان میں تو یہ چیز یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسلام کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور کسی کو کسی اور کا مقام یا درجہ دے دیا جائے. آپ اس کی ایک مثال اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ دیکھیں پھل جب پک جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہی پھل زیادہ پک جائے تو سڑ جاتا ہے. یہی معاملہ دراصل دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے جب آپ غلو سے کام لیتے ہیں، کہ جب کسی کو اس کے درجے سے بڑھ کر درجہ دے دیتے ہیں. جیسے ذکر و اذکار ہے، کہیں پر بھی 100 سے زیادہ ذکر و اذکار کا ذکر ہم کو نہیں ملتا. اب اگر 125,000 مرتبہ آپ کوئی چیز پڑھیں گے تو یہ تو دین میں غلو کی ایک شکل ہو گئی ہے. جب آپ سنتوں کو ہٹا دیں گے تو دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی. لوگوں نے رہبانیت کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر دیں، یعنی جب غلو کیا لوگوں نے اور جب ترک دنیا کی اور رہبانیت اختیار کی تو اس میں پھر جب غلو پیدا ہوا تو پھر یہ تو ایسی باتیں مشہور ہو گئی کہ فلاں بزرگ تو 40 سال سے مسکرائے نہیں، فلاں بزرگ نے 30 سال سے کوئی دن روزہ ناغا نہیں کیا، ہر دن روزے سے رہتے ہیں. بعض لوگ نفل اور فرض کے فرق کو محسوس نہیں کرتے، اور بعض لوگ تراویح کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ ہی قبول نہیں ہوتا. یہ بھی غلو اور انتہا پسندی کی ایک مثال ہے، شدت پسندی کی. تو ایکچولی دین میں اعتدال اور توازن بہت زیادہ ضروری ہے، اسی وقت ہم غلو سے بچ سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ رہبانیت آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے، رشتہ داروں کو حق نہیں دے پاتے. جب دینداری کی طرف آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک فیملی کے بارے میں معلوم ہوا کہ کہتے ہیں کہ کہیں کسی سے ملنا جلنا یہ بھی تفریح کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہوگی. یعنی اپنے آپ کو خوش نہ کرو اتنا زیادہ، اتنا انجوائے نہ کرو. حالانکہ جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ خوشی منا سکتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ جب دین میں زیادتی اور شدت پسندی اختیار کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کے یہاں یہی بات ذہن میں ان کے پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا خوشیاں بھی نہ مناؤ، جائز خوشیاں بھی نہ مناؤ. تو بہرحال پچھلے اور آج کے سبق سے جو باتیں پتہ چلی، جیسے یہود و نصارہ ہے، بنی اسرائیل ہے، نصارہ ہیں، ان لوگوں نے دین کی شکل بگاڑ دی تھی. کچھ نے کسی کو زیادہ درجہ دے دیا، کچھ نے کسی کو کم کر دیا. اس سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یا جو قابل غور نقطہ ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور اللہ تعالی کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیا جائے، رسول کا جو حق ہے رسول کو وہی حق دیا جائے، کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے. دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اطاعت صرف یہی، یعنی اللہ کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے اور رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے. اس کے بعد جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے روشنی میں حکم دیں گے ان کی بات ماننا ہے، ادروائز نہیں. اور اسی لیے پیچھے دیکھیں علم کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ صحیح علم حاصل ہونا چاہیے. علم اور شعور اور آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس سے افراط اور تفرید سے بچ سکیں گے. اور راسخون فی العلم کی بات کی گئی تھی پیچھے، ہم جانتے ہیں، اسی لیے صحیح علم ہمیں آنا چاہیے. علم اور اخلاص ضروری ہے، اور اس میں بھی صحیح علم ضروری ہے، ورنہ صرف علم اگر حاصل کرتے چلے گئے اس میں اخلاص نہ ہو یا پھر سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر وہ چیز انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے واقعات کو جانیں، انبیاء کے قصوں کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ان میں کون سے ایسے رسول تھے جو اولو العزم رسول کہلائے، جیسے کہ نوح علیہ السلام ہیں، یہ سارے جتنے رسول گزرے ہیں یہ اولو العزم رسول کہلائے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں، یعنی جن پر زیادہ ہی مشکلات آئی ہیں. پھر یہ رسولوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں، لہٰذا ان کی بات مانی جائے، اور رسولوں کے ذریعے سے ہی ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس کا انجام غلط ہی ہوگا. پھر ہم کو قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں، اسپیشلی علوم القرآن، اس کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی یہاں فضیلت بتائی تھی پچھلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن نازل کیا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ایک طرح سے حجت تمام کر دی، اپنے رسول کے ذریعے سے اس کتاب کو بھیجا. کوئی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی خبر آئی ہی نہیں تھی. اس لیے اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے الحمدللہ. پھر اس کتاب سے محبت کی جائے، اس کے معاملات یعنی جو کتاب میں احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچا جائے. اس کتاب سے محبت بھی کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر ہم ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور ظلم سے بچا جائے اور حق بات کہی جائے، حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہی جائے۔ تو لا تغلو، لا تتجاوزو، نہ حد سے تجاوز کرو اعتقاد کے معاملے میں، جو حق ہے وہی حق بات کہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تک کہ صحیح علم نہ ہو کوئی بات نہ کی جائے۔ غلو سے بچا جائے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے عام لوگوں کے درمیان، اور بتایا جائے کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہیں، حق بات کہیں ہمیشہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھیجے ہوئے رسول تھے ان کو رسول ہی سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی سمجھا جائے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔